تحریر فرمایا ہے کہ زندیق کسے کہتے ہیں، یہ تو بھئی ختم نبوت والوں سے پوچھو. شامی میں زندیق کی تاریخ لکھی ہے کہ جو کفر کو اسلام کا نام لے کے ظاہر کرتا ہو، ہو کفر لیکن وہ یہ کہتا ہو کہ یہ اسلام. مویسل دھیانوی صاحب نے لکھا ہے کہ قادیانی جتنے بھی ہیں یہ زندیق ہیں، کیونکہ وہ اصل میں کفر ہے اور اسلام کے نام پہ اسے ظاہر کرتے ہیں، اور اس لیے ان سے لین دین، تعلقات، یہ سب چیزیں ناجائز ہیں. آپ کی جو نظریاتی کونسل ہے، انہوں نے اس بحث کو اٹھایا ہے اور اس بحث پہ بات بھی کی ہے. یہ سوال وہاں لے جائیے، اور یقیناً آپ نہیں لے جائیں گے، ہمیں آپ سے یہی حسن ظن ہے. وہاں لے جائیے نا، پھر جواب ملے گا صحیح. کس دنیا میں آپ بستے ہیں؟ ایسے سوالات لکھتے ہیں. شوہر بیوی پہ تشدد کر رہے ہیں اور بیوی کے بھائی بہن کو گھر سے لینے آ جائیں، اور شوہر ان کو دیکھ کر اپنی بیوی سے کہے کہ اگر گئی تو تمہیں طلاق 3 دفعہ، تو کیا طلاق نافذ ہو جائے گی؟ یہ بھی تو دیکھیے آپ نے اسے کاٹا کیسے. طلاق تو نافذ جب ہوگی جب وہ چلی جائے، اور اگر وہ نہیں گئی تو پھر کیسے طلاق نافذ جائے گی؟ کیونکہ طلاق ہوتی ہے مشروط، شرط کے ساتھ، کہ اگر کسی نے شرط لگا دی کہ اگر تم یہ کام کرو تو تم پہ طلاق ہے، تو جب شرط پوری ہو جائے گی تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ہم کاغذوں کو باقاعدہ موڑ کے تہ کر کے کاٹ دیں تو اللہ کو یہ بڑی اچھی چیز لگتی ہے. یہ دین کیوں نہیں سکھاتا؟ مطلب یہ کون سا دین ہے جو یہ سکھاتا ہے کہ جس طرح سے ہو کاغذ کو ادھر سے دیکھو ادھر سے دیکھو؟ اللہ جانے یہ کیوں، کون سے مسلمان ہیں؟ نماز کی پہلی رکعت میں کسی سورت کی آخری آیتیں پڑھی جائیں اور دوسری رکعت میں بھی، تو کیا نماز مکروہ ہوتی ہے؟ دیکھو بھائی یہ مسئلہ کئی مرتبہ بیان کر چکے، یہ دیکھ لو تیسرا. شامی میں یہ مسئلہ بڑے واضح طور پہ لکھا ہے. حنفی فقہا کہتے ہیں کہ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں قرآن کریم کی 2 سورتوں کی آخری آیات کا پڑھنا مکروہ ہے. مثلا ایک آدمی نے فرض نماز کی پہلی رکعت پڑھائی، مغرب، عشاء یا فجر پڑھ لی، تینوں میں، اور اس نے یہ پڑھا کہ انما الوسری یسری انما الوسری فاذا فرغت والى ربك فارغب، یہ سورہ علم نشرہ کی آخری آیتیں ہوئی نا. پھر دوسری رکعت اس نے مغرب، عشاء یا فجر کی شروع کی، اور قرآن کی ایک اور سورت مثلاً قد افلح من تزکا وذکر اسم ربی فصلی بل توسرون الحیاۃ، یہ سورہ اعلیٰ کی آخری آیتیں. تو فرض نماز کی 2 رکعتوں میں 2 مختلف سورتوں کی آخری آیات پڑھنا یہ نماز کو مکروہ کر دیتا ہے، ناپسندیدہ فعل ہے. اور اسلام آباد کے اکثر مولوی، پاکستان کے بھی اکثر مولوی ایسی مکروہ نمازیں پڑھاتے ہیں، اس لیے کہ پڑھے تھوڑے ہی ہوتے ہیں. یہ مسئلہ کئی بار آیا ہے، کئی بار حتیٰ کہ علماء آئے، ہم نے کہا شامی میں دیکھنے پھر کوئی نہیں آتا. حنفیہ نے یہی مسئلہ لکھا ہے، پڑھیں تو پھر نا. نورن علا نور، جی جی بڑی صورتوں میں تو پھر ایسے ہو جائے گا کہ بڑی صورتوں میں اسے وہ 2 رکوع پڑھ لے، 2 رکوع کسی صورت کے پڑھ لے، لمبی قراءت کرے تو وہ پھر قراءت ہٹ جائے گی، لیکن 3, 4, 5 آیتیں اس سے قراءت باقی رہتی ہے. نورن علا نور کا کیا مطلب ہے؟ نورن علا نور کا مطلب سونے پہ سہاگا، سونا خود ہی چمکدار ہوتا ہے نا، اس میں جب سہاگا پھیر دیتے ہیں تو اور چمکدار ہو جاتا ہے. نورن علا نور کا مطلب ایک سے بڑھ کے ایک، جیسے آپ کسی سپرلیٹو ڈگری میں چلے جاتے ہیں تو اردو میں اس کے لیے نورن علا نور کا لفظ استعمال ہوتا ہے. قرآن کی آیت کا بھی ایک ٹکڑا ہے یہ. ویسے اللہ یا رب کہنے سے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، کوئی نہیں اترتا بھی، کیا وضاحت کریں، آتے ہی نہیں. یا رب پوری دنیا بھی پڑتی رہے تو بھی فرشتے نہیں آتے. یہ تو فرشتوں کا آنے کا اس وقت مانے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہمیشہ یاد رکھو جتنے شرعی مسائل ہیں نا، ان کی تنقیح ہوتی ہے، اس کو اینالائز کرتے ہیں مفتی حضرات. مسئلہ کبھی ہوتا ہے عقل سے، کبھی ہوتا ہے نقل سے. جتنے نقلی مسائل ہیں اس کے لیے سند چاہیے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرما سکتے تھے کہ جب تم یا رب کہتے ہو تو آسمان سے فرشتہ اترتا ہے. یہ کوئی عقل کی بات تھوڑی ہے، تو نقل ہے نا، اور نقل نبی بتا سکتا. آج آپ نے جمعہ پڑھا ہے، ایک آدمی کہتا ہے اس جمعہ پڑھنے کے نتیجے میں آپ کو جنت میں 10 محل ملیں گے. چلو جی، اس سے پوچھو اس کی سند کیا ہے. وہ کہتا ہے عقل ہے تو عقل میری بتاتی ہے کہ 50 محل ملیں گے. تیسرا آدمی کہتا ہے شکر کرو گناہ معاف ہو جائیں، کدھر سے محل مل لیں. ہم سب عقل کی باتیں کر رہے ہیں نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور وہ فرما دیتے کہ تمہیں 10 محل. ان کی بات بالکل درست. تو اس لیے اللہ یا رب کہنے سے آسمان پہ فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں. کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا سکتے ہیں، یہ ان کا حق. کس قسم کی باتیں کرنا، یہ نبوت میں شرک ہے، یہ نبوت میں شرک ہے. اپنے پاس سے لوگوں کو ثواب بتانا کہ حج کرو گے تو یہ ہو جائے گا، اس سال روزہ رکھو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ اپنے پاس سے ثواب متعین کر رہا ہے. یہ نبی کا حق ہے. نبی علیہ السلام بتا سکتے ہیں کتنا ثواب ملے گا، حضرت ابوبکر بھی نہیں بتا سکتے تھے، حضرت عمر بھی نہیں بتا سکتے تھے رضی اللہ عنہ، جب تک کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا ہوتا. ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. حقوق العباد کو جان بوجھ کر نظر انداز کرنا کتنی بڑی پکڑ ہے، اس سے زیادہ پکڑ تو پھر شرک ہے. شرک کے بعد سب سے بدتر گناہ یہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے بعد سب سے بدتر گناہ یہ ہے کہ انسان اپنی ڈیوٹیز کو پورا نہ کرے. جو اللہ نے اپنے ذمے لگائی ہیں وہ پورا کرے. اللہ نے ضروری قرار دیا ہے کہ اپنے بچوں کو سردی اور گرمی سے بچائے، اس کی فکر نہیں کہ سردیاں آ رہی ہیں، اپنے بچوں کے لیے گرم جرابیں چاہیے اور مسجد 10,000 میرے سے لے لیں، 5,000 لے لیں، کوئی غریب نظر آ رہا ہے 100 روپیہ تم بھی لے لو. وہ جو بچے بیٹھے ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ وہ کس کی ذمہ داری؟ ماں ہے، دوا چاہتی ہے، بیوی ہے، وہ توجہ چاہتی ہے. بیوی کہتی ہے مجھے بھی کچھ وقت دو، وہ کہتا ہے آپ کو کدھر سے میں وقت دوں، یہ وقت اور عیاشیوں کے لیے. تو یہ صرف آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، زیادہ نہیں. اللہ کے جب پہنچیں گے سب واضح اور صاف ہو جائے گا. اس لیے حقوق العباد خاص طور پہ ایسی چیز ہے جس میں لوگ پکڑے جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں اتنی نیکیاں لے کے آئے گا کہ پہاڑ ہوں گے اور لوگ رشک کریں گے کہ یار اتنا نیک آدمی. رشک کا مطلب ہے لوگ تمنا کریں گے کہ کاش ہماری بھی اتنی نیکیاں ہوتی. اور پھر اللہ کہے گا کہ صفا کا دما حاضا، اس کا خون بہایا تھا، شتما حاضا، اسے گالی دی تھی، اس کی نیکیاں لو اور ان کو تقسیم کرو. اور پھر جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر مطالبہ باقی ہوگا، کہا جائے گا کہ ان لوگوں کے گناہ اس پہ لاد دو. تو لوگوں کے گناہ لے کے اس پہ لاد دیے جائیں گے، حتیٰ کہ وہ جہنم میں ان پہاڑوں گناہوں کے پہاڑ سمیت چلا جائے گا. یہ حال ہونا ہے. یہ حقوق العباد جسے آپ کہتے ہیں نا، یہ تو بہت بعد کی بات ہے میاں. پہلے اٹھو تو صحیح انسانوں کی طرح. یہ جو روح مسخ ہو جاتی ہے نا، یہ روح کا مسخ ختم ہوگا. قبروں سے جانوروں کی صورتوں میں روحیں نکلیں گی. جو دنیا میں دھوکہ دیتا تھا لوگوں کو، وہ بدر کی صورت میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا. اور جو متکبر تھا وہ چیونٹی کی صورت میں پیش ہوگا، اور جس پہ لالچ غالب تھی وہ کتے کی شکل میں پیش ہوگا، اور بے حیائی غالب تھی تو سور کی شکل میں پیش ہوگا. اس کے بعد جہنم میں جائیں گے تاکہ انسان بنے. انسان بن کر پھر ایمان اگر ہوا تو باہر نکلیں گے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس کے بعد حقوق العباد ہوں گے، کہ حکم ہوگا کہ اب حقوق العباد کو جانچو. اس کے بعد کمر ہلایا ہے. اس لیے یہ زندگی اتنی آسان نہیں ہے جتنا لیے بیٹھے ہیں لوگ اپنے آپ کو. جب تک لوگ سفلی جذبات، برے جذبات سے پاک نہ کریں نجات محال ہے. نہ کرے لالچ، غیبت نہ کرے، حسد نہ کرے. یہ حسد ڈبو دے گا. اب حسد کسی کو کیا پتا ہے مجھ سے کون حسد کر رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نیکیاں اس طرح کھائی جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو اب یہ حسد کر رہا ہے پتا چلے گا مرنے کے بعد کوئی نیکی ہی نہیں. یا اللہ اتنی نمازیں پڑھی روزے وہ تو سب کٹ گئے بھائی, وہ تو سب ادھر چلے گئے, تم جو حسد کر رہے تھے. پہلے ان جذبات سے اپنے آپ کو پاک کرے. اسی لیے اللہ کہتا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا, ہم نے مردوں کو حصہ دیا ہے جتنی وہ محنت کرتے ہیں. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ, اور عورتوں کو وہ حصہ دیا ہے جو وہ محنت کرتی ہیں. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ, ایک دوسرے کو دیکھ کے بھول کے بھی تمنا نہ کرنا کہ اللہ مجھے بھی یہی چیز ملے. اللہ کہتا ہے بھول کے بھی تمنا, پھر کیا کریں, اللہ خواہش تو پیدا ہوتی ہے. اللہ نے کہا وسل اللہ من فضلے, مجھ سے مانگو میرا فضل. مسجد میں آتے جاتے کیا کہتے ہیں, اللہ منی اسلک من فضلی, اللہ تعالیٰ فضل مانگ رہے تھے, ہم نے تو مسجد آنا ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, تو ہم کیوں اللہ کا فضل مانگے. اور جب مسجد آتا ہے وہ 10 مرتبہ دن میں کہتا ہے کہ اللہ انی اسلک من فضلی, اللہ میں آپ سے فضل کا سوال فضل مانگتا ہوں. اللہ کہتا ہے وسل اللہ, مجھ سے مانگو میں دوں گا. تو اس لیے حقوق العباد کوئی چھوٹی سی چیز نہیں. یہ سود کا نظام جس میں ہم چل رہے ہیں نا, اللہ بس معافی کر دے, اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا. یہ سود کا نظام کیا ہے, سرمایہ داری سارا پیسہ نچوڑ کے ملکوں کو اس میں چونک رہی ہے. یہ عالمی جنگیں کیوں ہو رہی ہیں, اس لیے سرمایہ دارانہ نظام خود اپنا تحفظ چاہتا ہے. سرمایہ دار چاہتا ہے کہ دولت رہے. جاہل ان پڑھ سرمایہ دار, دو لفظ نہ جسے پڑھنے آئیں وہ بھی اٹھ کے صدر وزیر اعظم اور چیف میں آ کے بات کرے کہ جی آپ مصلحت, یا اللہ کیا ظلم مچ گیا ہے, معاذ اللہ استغفر اللہ, کیا پیسے ہی ہے نا اور کیا ہے. ہم اپنی مملکت کی مثال نے, سب دانشور مر گئے, سب عقل مند مر گئے, سب پڑھے لکھے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز, اتنے اتنے قابل لوگ بیٹھے وہ سب مر گئے, اور ایک پراپرٹی ڈیلر چونکہ پیسہ ہے لہٰذا وہ صدر وزیر اعظم چیف اس سے مل اس سے مل, یہ اوقات کیا ہے بھائی, یہ سرمایہ ہے بھائی, یہ سرمایہ دارانہ نظام. احمدی اور قادیانی میں کوئی فرق نہیں, دونوں ایک ہی ہیں. نماز جنازہ کے بعد جنازے پر دعا کرنا صحیح ہے یا غلط, دیکھو بھائی نماز جنازہ خود ایک دعا ہے, جنازہ جو ہے وہ خود دعا ہی ہے نا. اس کے بعد پھر دعا مانگنا, اس کا کوئی خاطر خاص ثبوت نہیں ہے, ایسا ثبوت جس پہ ہم اطمینان کر سکیں, لیکن ہے صحیح, کچھ نہ کچھ دلائل ادھر بھی ہیں, اس لیے اس مسئلے کو نہ چھیڑا جائے. لوگ کرتے ہیں کریں, نہیں کرتے تو کیا ہوا. علماء اور مفتیان دین پر بھی پرسنالٹی کلیش ہوتی ہے, اے سبحان اللہ, اور کہاں ہوتی ہے. اساتذہ کہتے تھے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کی اولاد جب جوان ہوئی تو دیکھا ایک بڑھیا بیٹھا پڑیا بیچ رہا ہے, تو ایک آدمی گزرا اس نے کہا بابا یہ پڑیا کیا ہے, اس نے کہا بیٹے یہ ظلم ہے, اسے کہا دے دو, تو اس نے خرید لی. پھر ایک اور آدمی آیا اس نے کہا یہ بابا کیا ہے, اس نے کہا یہ پڑیا ہے اور یہ حسد ہے, اس نے کہا یہ دے دو, اس نے حسد خرید لیا. ایک تیسرا تھا اس نے پوچھا یہ کیا ہے, تو اس نے کہا یہ جھوٹ ہے, اس نے خرید لیا. تو جو پہلا تھا ظلم والا اساتذہ کہتے تھے وہ سرمایہ دار بن گیا, جو دوسرا تھا حسد جس نے خریدا تھا وہ مولوی بن گیا, اور تیسرا جس نے جھوٹ خریدا تھا وہ سیاستدان بن گئے. اساتذہ یہ کہتے تھے, ہر جگہ ہوتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے. مولوی جب تک تزکیہ نہ ہو, جب تک کہیں جوتے کھائے ہوئے نہ ہو, جب تک کہیں بیٹھ کے اللہ اللہ نہ کیا ہو, اور صوفی جب تک اس نے پڑھا نہ ہو, صوفی نے جب تک علم نہ حاصل کیا ہو, دونوں کا قول اور پیشاب سب برابر ہے. جس طرح وہ بیکار چیز ہے اس طرح اس کا کہنا بھی بیکار. مولوی اگر اس کی تربیت نہیں ہوئی اللہ بچائے, وہ فتنوں کا مرکز ہے, جڑ ہے فتنوں کی. اور صوفی نیک پاک دیندار جو نظر آتا ہے اگر اس نے پڑھا نہیں ہے نا, ایک ٹکے کے قابل نہیں ہے, جھوٹ بولے گا, لوگوں سے اپنے پاس سے مسائل بتائے گا. نہیں ہمیں کچھ سوال برا لگتا ہی نہیں, بعض سوالات کے جوابات یا حوالہ جات کو اکثر مسترد کر دیتے ہیں. اچھا بھی ہے, اس پہ غور نہیں کیا تھا. مغربی ممالک میں جو خواتین نقاب لیتی ہیں حالات ٹھیک نہ ہو تو کیا مارکیٹ اور پبلک جگہوں پر نقاب اتار سکتی ہیں؟ کوشش کرنی چاہیے بھائی وہاں سے ہجرت کر جائیں. مغربی ممالک میں جہاں حد یہ ہو جائے کہ جو چیزیں شریعت نے ضروری قرار دی ہیں ان پہ بھی پابندی لگنے لگے تو پھر کوشش کرنی چاہیے ہجرت کر جائے. گنجائش تو اگرچہ اس کی ہے لیکن کیا ضروری ہے کہ ہر جگہ گنجائشوں پہ عمل کرنا ہے؟ ہجرت کر کے ایسے ممالک میں چلا جانا چاہیے جہاں پہ مسلمان آزادی سے اب بھی نماز پڑھتے ہیں، جہاں آزادی سے اب بھی برقع اوڑھتی ہیں خواتین. امریکہ ہے، برطانیہ ہے، بہت سے اور ممالک ہیں، الحمدللہ ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان اب آباد ہیں، الحمدللہ اپنے مناسک ادا کرتے ہیں. ایسی جگہ جہاں پہ شریعت کے بنیادی اراکین کی پابندی بھی نہ کی جا سکے وہاں سے ہجرت کر جائے. اس لیے کہ قرآن اس معاملے میں بڑی سختی سے بات کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یضربون علی وجوہہم، ہمارے فرشتے ان کے منہ پہ ماریں گے اور ان کی پیٹ پہ اور ان کی کروٹوں پہ، اور کہیں فیما کنتم، زندگی کہاں گزاری؟ قالو کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہیں گے ہم زمین میں بڑے کمزور تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے. تو فرشتے کہیں گے لم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا، کیا خدا کی زمین تنگ ہو گئی تھی؟ ہجرت کر کے کہیں چلے جاتے، کیوں پڑے رہے وہاں؟ کیوں اس بستی میں رہے جس بستی میں دین کی بنیاد پر عمل کرنا بھی محال ہو گیا تھا؟ تو اس لیے ہجرت بہتر ہے. جمعہ کے دونوں خطبوں کے درمیان ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جا سکتی ہے، یعنی کسی کے لیے بھی اجازت نہیں. بعض فقہا نے خطیب کو اجازت دی ہے، لیکن ہاتھ اٹھانا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن دونوں خطبوں کے درمیان، یہ اب شاید ہی کوئی عمل کرتا ہو، شاید کوئی رہ گیا ہو اسلام آباد کے، اب پاکستان میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک خطبہ دے کے بیٹھتے تھے، پھر قرآن کی کچھ آیات پڑھتے تھے، پھر دوسرا خطبہ دیتے تھے. اب وہ کون سی آیات پڑھتے تھے یہ ابھی تک ہمارے علم میں نہیں، لیکن خطیب کو چاہیے کہ دونوں خطبوں کے درمیان سورہ کوثر پڑھ لے، سورہ اخلاص پڑھ لے، کوئی چھوٹی سی سورت پڑھے تاکہ اس سنت پہ عمل ہو. توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہمیں کیسے پتا چل سکتا ہے؟ اے بھیا، جس نے توفیق دی ہے توبہ کی اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ ایسی مانگنے کی توفیق دے دیتا ہے؟ اگر قبول نہیں کرنی تھی تو بلا وجہ ہی زحمت دی، بلا وجہ ہی زحمت دی نا. جب توفیق دی ہے تو یقیناً قبول کرتا ہے. فرشتہ بھی آ کے کسی دن کہہ دینا کہ توبہ قبول نہیں ہوئی تو بھی کرتا رہے، فرشتہ آ کے بھی بتا دینا، خواب بھی آ جائے اور خواب میں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اور وہ بھی کہہ دیں کہ تم کفر پہ مرو گے تو بھی توبہ کرتا رہے. بہت بڑی بات ہے، ہر آدمی کی سمجھ میں نہیں آنے والی، لیکن یاد رکھو کوئی صورت ایسی نہیں ہے، کوئی صورت ایسی نہیں ہے کہ اللہ تک پہنچے بجز توبہ کی، بس معافی مانگتا رہے. کیا ہو جائے گا؟ زیادہ زیادہ نہیں قبول کریں گے نا تو قیامت میں اتنا تو وہ بھی جانتے ہوں گے کہ معافی مانگتا رہا تھا. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی دروازہ کٹکھٹائے اور کھولا نہ جائے؟ کیسے ممکن ہے کہ ایک بھوکا کھانا مانگے اسے دیا نہ جائے؟ یہ کیسے ممکن؟ خود اسی نے کہا ہے کہ میرے بندے بجہالت ان، جب کوئی گناہ کر گزریں جو گناہ کے انجام سے ناواقف ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس گناہ پہ کیسی پکڑ ہو سکتی ہے، ثم یتوبون، اور پھر وہ توبہ کر لیں. اللہ کہتا ہے دوسری جگہ پہ من یغفر الذنوب الا اللہ، اور لوگوں اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے؟ اور پھر ایک جگہ کہتا ہے الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، اللہ ہی کی ذات ہے جو اپنے بندوں کی معافی کو قبول کرتی ہے. اور اللہ ہی یہ بات کہتا ہے کہ تائبین، وہ جو ہماری طرف رجوع کرتے ہیں، بار بار پلٹتے ہیں. یہی فرق ہے شیطان میں اور آدم علیہ السلام میں. اس نے کہا میں نے ٹھیک کیا ہے، انہوں نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے کہا رب غلطی ہو گئی بس معاف کر دے. اِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْ، اگر آپ معاف نہ کریں، اگر آپ رحم نہیں کریں گے بڑا نقصان ہو جائے گا. اس لیے ہمیشہ اللہ سے معافی مانگے، ہمیشہ خدا سے توبہ کر. وہ ایک یونس جولائی کا قصہ سنایا تھا نا، ہاں ترخان جو تھا، دوبارہ سنا دو. اچھا کہیں سنایا تو چلو. ہم چکوال جاتے تھے، ظاہر ہے لوگ بلاتے تو ایک دن ایک جلاہا تھا اور ترخان تھا، مجھے کہنے لگا کہ مفتی صاحب چائے پلانی ہے آپ کو. ہم نے کہا پلا دیں. کہنے لگا اگلی بار آنا تو پھر پلاؤں گا. اگلی مہینے کی تقریر پہ گیا تو کہنے لگا میں یونس جلاہ، یونس ترخان، ہاں ترخان، یونس ترخان تے کار چلو چاہ پینی ہے. چلے گئے. حال وال پوچھا تو کہنے لگا کہ حال کے دساں. اس نے بتایا کہ بہو جتنا مال تھی وہ اپنے میکے میں لے گئے اور انہیں بھر دیا، پھر ٹانگ ٹوٹ گئی، پھر ایک جانور مر گیا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا. کہنے لگا میں بڑا تنگ آیا. تو ایک دن دوپہر کو لیٹا ہوا تھا تو مجھے خیال آیا کہ یہ مصیبتیں جان ہی نہیں چھوڑ رہی، تو میں اٹھا اور گاؤں کی مسجد میں چلا گیا اور مسجد میں دروازہ بند کیا. میں نے کہا اور ربا جنہوں تو مچھلی دے پیٹ ہی پایا سی تے جنہ دا امتحان سی، او یونس پیغمبر سی تیرا تے میں یونس جلا. او کچھ من سیان ہوئے، کچھ ہوش کر، میں اتنا برداشت نہیں کر سکتا. او اور یونس سی، میں اور یونس. تو مفتی صاحب او تو بات چین ہے. یہ ہم جیسے لوگ کہیں تو ایسے جوتے پڑیں کہ ایمان خطرے میں پڑ جائے، وہ کہہ سکتا. وہ کہہ سکتا. اس کی بات سن کے میں سوچتا رہا کوئی مفتی اور ہوتا تو اسے کافر قرار دیتا. ہمیں وہاں روم کی بات یاد آئی. وہاں روم نے کہا گفتگو عاشقاں درکار رب، یہ جو عاشق مجذوب، یہ جو نیم پاگل لوگ اپنے پروردگار کے بارے میں بات کرتے ہیں نا، ایسے لفظ بولتے ہیں، جوشش عشق است نہ ترک ادب. یہ محبت کا جوش انہیں ان باتوں پہ آمادہ کرتا ہے. بے ادب نہیں ہوتے، بے ادب نہیں ہوتے. اس سے ہر آدمی کا کلام اس کے سیاق و سباق سے متعین کرنا چاہیے کہ کن حالات میں کس آدمی نے کیا بات کہی. اگر آپ حالات کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیں گے تو پھر تو قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان ہی اللہ فتنہ تو اللہ، یہ ساری تیری آزمائشیں ہیں جتنے لوگ کافر ہو گئے. پھر کچھ کا کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے بھائی توبہ نہیں قبول ہوتی تو پھر کیا؟ توبہ ہی تو قبول ہوتی. کیسے پتا چلتا ہے؟ خود توفیق سے. ایک بات کہ توفیق دے دی معافی مانگنے کی. توبہ کے بعد گناہ سے نفرت سے. آدمی کہتا ہے آئندہ نہیں کرنا یہ کام، غلط ہو گیا. کبھی اس گناہ پہ اصرار کے باوجود ندامت سے پھر کرتا ہے، پھر نادم ہوتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر نادم ہوتا ہے. قبول ہو جاتی ہے پچھلی، اگلی کے لیے کہتا ہے پھر کر گزرتا ہے. اور کبھی کبھی توبہ کی قبولیت میں آدمی غور کرے تو جب اس نے توبہ کی اللہ اس گناہ سے بڑی نیکی اس سے کروا دیتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چار چچا تھے. یہ نام جو رکھ دیتے ہیں نا بغیر سوچے سمجھے کہ بچوں کے کیا نام رکھنے اور عقل نہیں کرتے، اس نام کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تو نو تھے لیکن چار چچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے تھے جنہوں نے زمانہ پایا تھا. چار میں سے دو مسلمان ہوئے اور دو کو اسلام کی توفیق نہ ہوئی. ایسے ہی ہے نا، جو مسلمان ہوئے آپ ان کے نام دیکھیں اور جو غیر مسلم رہے. ایک تو تھا ابو لہب. ابو لہب کا اصل نام عبد العزہ تھا، عزہ دیوی کا بندہ، تو بت کہاں چھوڑتے ہیں. اور ادھر دوسرا نام حضرت ابو طالب کا بھی کچھ ایسا ہی تھا. اور تیسرے حمزہ تھے اور چوتھے عباس تھے، جن کے نام سیدھے تھے نا، حمزہ اور عباس کہاں پہنچے، اور جو دوسرے ناموں والے تھے وہ کہاں پہنچے. اس لیے یہ ہوتا ہے. اب حمزہ جو تھے ان کا اتنا دکھ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر بھر نہیں بھلا سکے. چار رشتے بنتے تھے حمزہ کے ساتھ, حمزہ نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا تھا صویبہ کا, اور حمزہ ایک رشتے میں آگے چل کے نسب میں بھائی بھی لگتے تھے, دودھ شریک بھائی تو تھے ایک اور رشتہ بھی تھا, اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا بھی لگتے ہیں, ایک اور رشتے, چار رشتے بنتے تھے. عہد کے دن فرمایا کہ میرے چچا 70 آدمی تم جیسے ہوں, چچا میں سب کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں تو بھی آگ ٹھنڈی نہیں ہوتی. اور اتنی محبت تھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ کہا, نشے کی حالت میں چپ رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, بالکل نہیں بولے, سب کچھ تھا لیکن حمزہ رضی اللہ عنہ نے جب 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 ان کی شہادت ہوئی ہے تو اتنا بڑا یہ بظاہر واقعہ تھا کہ وفات سے پہلے استواشی رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہوئے تو فرمایا میرے سامنے نہ آیا کرو, چچا یاد آتے. اسی لیے جب کسی سے محبت ہو نا تو آدمی ان چیزوں کو دیکھتا ہے اور محبوب کی یاد آتی ہے تو دکھ ہوتا ہے. یہ ساری باتیں ان کی ہیں جنہیں کسی سے محبت ہوئی ہو, جنہیں محبت ہی نہ ہوئی ہو سپاٹ دنیا میں آئے اور چلے گئے, کیا مزہ زندگی کا. تو جب وہ مسلمان ہوئے, مسلمہ قذاب کو انہوں نے قتل کیا ہے, مسلمہ قذاب کے قتل جتنی بڑی نیکی وہ جو چیز ہوئی تھی, اگرچہ اسلام نے دھو دی تھی لیکن گناہ کے بعد کبھی بڑی نیکی کا موقع مل جائے اس کا مطلب ہے اللہ نے توبہ کو قبول فرما لی. اور آخری اور باتیں تو بہت سی ہیں, چھوڑو آخری بات کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. اچھا بھیا نہیں توبہ قبول ہوئی, چلو گناہ کرتا رہا. اے یار یہ امید تو ہے نا کہ اللہ فرماتے ہیں قیامت میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کے گناہوں کی فہرستیں پیش کی جائیں گی, یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, ہم نے ان کی توبہ قبول نہیں کی تھی, اس دن ہم کہیں گے کہ یہ جتنے گناہ ہیں نا جن پہ توبہ قبول نہیں ہوئی یہ ساری اس کی نیکیاں کرتے. ڈرنے کی کیا بات, مایوس ہونے کی کیا بات ہے, نہیں ہوئی نا قبول, گناہوں سمیت مر گیا نا, نہیں پڑا جنازہ, لوگوں نے نہ پڑھے, اپنے جنازوں کی فکر کریں, یہ در پھر بھی کھلا ہے, یہ دروازہ پھر بھی کھلا ہے. آدمی سوچے اپنی زندگی کو تو تمنا ہوتی ہے کہ اللہ اسی میں سے ہی کہیں داخل کر دے, کہیں پہ معافی ہو جائے. نماز پڑھانے کے لیے بالغ ہونا چاہیے بچہ, اور اسے نماز کے مسائل سے بھی واقفیت ہونی چاہیے. مالی وجوہ کی بنا پر اگر والدین نے حج نہ کیا ہو اور بیٹے کی استطاعت ہو کہ ان کو حج کروا سکے لیکن اس نے بھی خود حج نہ کیا ہو تو بیٹے کو پہلے خود حج کرنا چاہیے والدین کو. والدین کو حج کرانا اس کے ذمہ ضروری تھوڑا ہی ہے, خود حج کرے جو اس پہ فرض ہے, پھر اگر استطاعت ہے تو والدین کو کرائے, اگر نہیں بھی کرایا تو گناہگار نہیں ہے. یہ جو خود نیت کرنا ہے نا نیکی کی, بسا اوقات یہ قائم مقام بن جاتا ہے. آپ اس کی مثال ایسے سمجھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو مرتے ہیں اپنے بستر پہ لیکن قیامت میں شہداء کے ساتھ اٹھائے جائیں گے, کہ اس کی نیت پکی تھی کہ اللہ تیری راہ میں شہید ہوں لیکن حالات کی مجبوری تھی, کیا کرتا. تو کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ رونے والوں سے کہو ان کا بھی رونا روئیں, رونے والوں سے کہو ان کا بھی رونا روئیں جن کو مجبوری حالات نے رونے نہ دیا. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی تمنا ہوتی ہے اس نیکی کی لیکن حالات ایسے بن جاتے ہیں نہیں کر سکتا, کیا کرے. تو اس لیے آپ نے قرآن کریم کے حفظ کے بارے میں جو تحریر فرمایا ہے, اگر نہیں کر سکتا ذہن نہیں اس کا اتنا یا عمر گزر گئی یا کچھ بھی ہوا, تمنا اگر باقی ہے نا امید ہے اس کا حشر حفاظی کے ساتھ ہوگا, اللہ کیا انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کمیٹی کے نام سے جو رقم جمع کی جاتی ہے پھر نمبردار قرآن اندازی کے ذریعے ہر فرد کو دی جاتی ہے, یہ جائز ہے یعنی علماء حرام اور سود کہتے ہیں, اور یہ بھی کہ ضرورت کے وقت صاحب حق کو بلا وجہ انتظار سے ضرر ہوتا ہے. کمیٹی ایک تو صورت یہ ہے نا کہ جس کا نام نکلا ہے اسے دے دی, اس کے جواز میں کیا شبہ ہے, چند آدمیوں نے اپنی رقم جمع کرا دی کہ کسی بھی ضرورت مند کو 1,00,000 روپیہ 20,000 پانچ آدمیوں نے جمع کیا اور مہینے 1,00,000 دے دیا. اس میں کون سا سود ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور ایک یہ ہے کہ وہ 1,00,000 روپے کی کمیٹی ہے اور کوئی کہے کہ اچھا اپنی کمیٹی مجھے دے دیں اور 80,000 میں وہ 1,20,000 میں اس سے خرید لے. یہ اس قسم کی جو چیزیں کرتے ہیں نا, پیسے پر پیسہ وصول کرنا, یہ ہے سود, وہ ہے حرام, اسے کوئی جائز نہیں کہے گا. کیا یہ بات درست ہے کہ یاجوج ماجوج کے خروج اور طلوع شمس من المغرب کے بعد توبہ قبول نہیں ہوتی؟ حالانکہ حدیث میں تو قبض روح کے وقت کی توبہ کا عدم قبول ہونا معلوم ہوتا ہے, جبکہ دونوں نشانیوں میں وقت کا بھی فرق ہے. یہ بات صحیح ہے, حدیث میں یہ بھی تو آیا ہے, حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ توبہ قبول ہوتی ہے جب تک کہ آدمی کو اگلا جہان نہ نظر آنے لگے. وہ بھی حدیث اپنی جگہ پہ, تو یہ حدیث جو ہے یہ بھی حدیث ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ جب یاجوج اور ماجوج آ جائیں گے تو اس کے بعد کچھ عرصے کے لیے توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. لیکن اگر کوئی زمانہ پا لے ایسا تو بھی توبہ کرتے رہنا چاہیے, کھولیں یا نہ وہ کھولیں در, کھولیں یا نہ وہ کھولیں در, تم کو ہے اس کی کیوں فکر, تو بس اپنا کام کر, یعنی صدا لگائے جا.